الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل صدق الله العظيم يا نبي صلى الله عليه وسلم اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانیے بے شک اللہ تعالیٰ بہت عظیم بہت علم والا اور بہت حکمتوں والا آپ اور آپ کے پروردگار کی طرف سے جو وحی آپ پر بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کیجیے آپ جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اس سے پوری طرح باخبر ہے اللہ پر بھروسہ رکھو اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے. یہ سورۃ الاحزاب ہے, مدنی سورت ہے. اس سورت کی ابتدا اللہ رب العزت نے یا ایھا النبی سے کی ہے. پورے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کہیں اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہے تو یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ کر خطاب فرمایا. یعنی پورے قرآن مجید میں آپ کا نام لے کر آپ کو مخاطب نہیں کیا گیا, جبکہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یا نوح ہو یا موسیٰ یا آدم, اس طرح سے بہت سے مقامات پر بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کا بھی یا ابراہیم نام لے کر خطاب کیا گیا ہے, پکارا گیا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے نام لے کر نہیں پکارا. البتہ قرآن مجید میں چار مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے, ضرورتا جو ضروری طور پر تھا یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو وہاں پر ضرور آپ کا نام ذکر کیا گیا ہے. جیسے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار, وہاں پر اسی طریقے سے دو تین مقامات اور بھی ہیں. اس طرح سے کل چار مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کو ذکر کیا گیا ہے, ورنہ جہاں کہیں آپ کو خطاب کیا گیا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ کر اللہ رب العزت نے خطاب کرنا ہے. اس پوری صورت میں بھی اللہ رب العزت نے جو مضمون بیان فرمایا ہے بنیادی طور پر یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوبیت ہے اللہ کے نزدیک اور جو خصوصیت ہے اس کو ذکر فرمایا ہے. اس سورت کا جو شان نزول ہے, مختلف شان نزول بیان کیے گئے ہیں. بعض اوقات سورت ایک ہوتی ہے لیکن اس کے نازل ہونے کی وجوہات کئی ہوگی جن کو ہم شان نزول کہتے ہیں. تو بعض واقعات اس سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں یہودیوں کے اور نصرانیوں کے قبیلے تھے, خاص طور پر یہودیوں کا بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو قینقاع, یہ قبائل آباد تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. ان میں سے بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوتے تھے, اور ان حاضر ہونے والوں میں سے بعض نے دکھاوے کے طور پر اسلام کو قبول کر لیا تھا, یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, اگرچہ حقیقت دل سے وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غنیمت سمجھتے تھے کہ چلو بعض لوگ مسلمان ہو گئے تو گویا کو ایک راستہ کھل گیا, ان کی دیکھم دیکھی کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہوں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ان کی بعض باتوں سے درگزر بھی فرمایا کرتے تھے, اور جب یہ آتے تو ان کا اکرام بھی فرمایا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے سورت کو نازل فرمایا جس میں یہ بات بتائی گئی کہ یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے, ولا تطع الکافرین والمنافقین, کافر اور منافقوں کی آپ اطاعت مت کیجیے, بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے. یعنی یہ جس ارادے سے آپ کے پاس آتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے, آپ ان سے نہ ڈریں اور نہ ان کی اطاعت کریں. اسی طریقے سے بعض نے دوسرے واقعات بھی ذکر کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثلا مکہ مکرمہ سے ولید بن مغیرہ شیبہ بن ربیعہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے, اور انہوں نے یہ پیشکش کی کہ مکہ مکرمہ کا آدھا مال, یعنی پورے مال میں سے آدھا مال ہم آپ کو دے دیں گے, لیکن آپ ہمارے بتوں کو پورا کہنے سے بعد آ جائیے. اور اسی طریقے سے یہود نے بھی, جو مدینے کے یہودی تھے منافقین تھے, انہوں نے بھی آپ کو دھمکیاں دی کہ آپ نے اگر یہ دعوت نہیں چھوڑی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی جس میں کہا گیا یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقین کی اطاعت مت کیجیے. تو یہ آیتیں اس موقع پر نازل ہوئی. اور اسی طریقے سے بعض دیگر مواقع کبھی بات نے ذکر کیا ہے. بہرحال یہ سارے واقعات اگرچہ مختلف ہیں لیکن اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ یہ ایک واقعہ یا کئی واقعات پیش آئے اور اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہوں. تو ان تمام واقعات کو اس سورت کا شاد نزول کہہ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ چند باتوں کو ذکر فرمایا ہے. ایک تو احزاب, حزب کی جمع ہے یہ, غزوہ خندق اس کا دوسرا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو بدر و احد کے بعد کفار کی سازشیں رکی نہیں, بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور سازشوں کا جال پھیلا دیا, اور دوسرے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ جنگ میں شریک کر لیا, یہاں تک کہ بہت سارے قبیلے مل کر سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آ گئے اور مدینہ منورہ پر انہوں نے حملہ کیا. تو اس میں چونکہ تمام جماعتیں موجود تھیں اس لیے اس کا نام سورہ احزاب رکھا. ایک جماعت نہیں تھی بلکہ کئی جماعتیں تھیں, اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے. انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ اس کام کی اس غرض کے لیے جمع کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہم لڑیں گے. یہی وہ موقع تھا کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھلوائی تھی مدینے کے باہر, اور اپنا دفاع جو ہے وہ خندقوں کے ذریعے ہی آپ نے کیا تھا, اسی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا. اسی طرح اس میں ایک واقعہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بعض لوگ دوسروں کے جو لے پالک بیٹے ہوتے تھے, یعنی دوسروں کے ہوتے تھے, وہ ان کو منہ والا بیٹا بنا لیا کرتے تھے, اور جب منہ والا بیٹا بنا لیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ وہ وہی شروع کرتے تھے جو حقیقی بیٹوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, یعنی وراثت میں ان کو شریک کرتے تھے, اور ان کی جو بیویاں ہوتی تھیں وہ ان کو بالکل ایسا سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ بالکل نکاح وغیرہ حرام ہے. تو چونکہ یہ رسمیں وہاں موجود تھیں, اللہ رب العزت نے ان تمام رسومات کا بھی خاتمہ کیا, اور یہ بات بھی بتائی کہ جس کا بیٹا ہے وہ اس کو اسی کی طرف منسوخ کرنا چاہیے, اپنی طرف منسوخ کرنا اس کو درست نہیں ہے. چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ والا بیٹا بنایا ہوا تھا, تو اس کی ممانعت کی گئی, لوگوں کو روکا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو منسوخ نہ کیا جائے, بلکہ ان کے جو والد ہیں حارثہ ان کی طرف کو منسوخ کیا جائے. اس واقعے کو بھی یہاں پر ذکر کیا گیا. اسی طریقے سے پھر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوبی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش سے ان کا نکاح کرایا تھا, تو بعد میں پھر حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی, تو اللہ رب العزت کے حکم سے پھر حضرت زینب بنت جحش سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمایا. اس زمانے میں چونکہ اس کو بہت مایوس سمجھا جاتا تھا, تو اس رسم ود کا بھی خاتمہ کیا گیا اور اس صورت میں اس واقعے کا بھی ذکر ہے. اسی طریقے سے اور بہت سے ایسے واقعات ہیں, یعنی امہات المومنین میں سے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقے کا مطالبہ کیا کہ کیسر و کسر کسرا کی بیویاں اتنے عیش و آرام سے رہتی ہیں اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تنگی ہے, ترشی ہے, فاقہ اور افلاس ہے, تو ہمیں بھی آپ کچھ نفقہ ہمارا بڑھائی. یہ مطالبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف سے آیا, اس سے آپ کو تکلیف پہنچی. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی تفصیل کے ساتھ یہاں پر اس صورت میں ذکر کیا. بہرحال یہ تمام واقعات بھی اس صورت میں اس صورتوں میں موجود ہیں بہت سے, اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو واجب ہے ہم پر, اسی طریقے سے آپ کی کسی بھی قسم کی ذرہ برابر بھی توحید وہ کفر ٹھہرتی ہے اس سے منع کیا گیا ہے. تو اللہ رب العزت کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت تھی اس کو یہاں پر ان کی صورت میں بیان کیا گیا. فراز فرمایا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے. بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی ڈرتے. اصل میں جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا, اور بعض لوگوں نے جب آ کر غلط قسم کے مطالبے پیش کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے رنج پہنچا, اور صحابہ کرام بھی سب اشتعال میں آئے, اور بعض صحابہ نے ارادہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اس لیے یہاں پر کہا گیا یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی اللہ کے ڈرتے, یعنی جن سے معاہدہ ہو گیا ہے ان کو قتل کرنے کا ارادے سے بعد آ جائے گا. ولا تطع الکافر, اور کافروں کی اطاعت مت کی. تو یہاں پر اتق اللہ کو اس لیے مقدم کیا کہ چونکہ معاہدہ تھا, معاہدے کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے, اس لیے اس کو ذکر کیا. اور جہاں تک ولا تطع الکافرین کا مطلب معاملہ ہے, اس کو مؤخر کیا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا ایسا, اور نہ کسی صحابی کا ایسا ارادہ تھا کہ وہ کافروں کی اطاعت کریں. اس لیے پھر بھی لیکن باقی دیگر معاملات میں بھی ان کی اطاعت نہ کی جائے, اس لیے اس حکم کو بیان کیا, لیکن اتق اللہ سے مؤخر کر, کیونکہ جس کی ضرورت تھی اس کو پہلے بیان کیا, اور جس کا انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا اس کو ذکر بھی بعد میں کیا. فرمایا نبی اللہ سے ڈریے, ولا تطیل کافرین اور منافقین, اور کافر اور منافقین کی اطاعت نہ کی. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کافروں کی اطاعت یا منافقین کی اطاعت یہ کیسے ممکن ہے, یا یہ کہ اللہ کے نبی اور اللہ سے نہ ڈرے. تو یہاں اس کا جواب بھی یہ دیا گیا ہے کہ یہ اصل میں امت کو سنانے کے لیے ہے. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے ڈرتے بھی تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ کافروں اور منافقین کی اطاعت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, لیکن یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا تو اصل میں امت کو سنانا مقصود ہے کہ جب اللہ کے نبی کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے تو امت بدرجہ اولا اس کی مستحق ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور کافروں کے منافقین کی اطاعت نہ کرے, اس لیے اس کو یہاں پر ذکر کیا. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں اور نبی ہیں, اور جو بھی اللہ نے حکم دیا اس حکم کو ماننے پر وہ مستعد رہتے تھے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کو کوئی حکم دیا گیا ہو اور اس کی سرتاوی زیادہ برابر آپ نے فرمائی ہو, کیونکہ آپ نبی معصوم ہوتا ہے, اس سے خطا نہیں ہوتی, سرزد نہیں ہوتی, وہ گناہ نہیں کرتا. اس لیے فرمایا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے, ولا تطع الکافرین اور منافقین, اور کافروں اور منافقین کی اطاعت مت کیجیے. ان اللہ کا علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں حکیم بھی ہیں, یعنی اس کو تمام لوگوں کی سازشوں کا علم ہے, اس لیے وہ جیسی بھی سازشیں کرتے رہیے آپ کو آپ کے دل میں اس کا ذرہ برابر ڈر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں, البتہ حکیم ہیں, اس لیے وہ اپنی حکمتوں کو جانتے ہیں کون سا واقعہ کب پیش آئے گا، کیا صورت ہوگی اس کو، ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے آگے فرمایا واتبع ما یوحى الیک من ربک، جو وہی آپ کی طرف کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی اتباع کیجیے. ان اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہیں اس کی خبر رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کے علاوہ کوئی بات کہتے ہی نہیں تھے، اسی لیے دوسرے مقام پر یہ کہا گیا وما یتق عن الہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے علاوہ نہیں بولتے، یعنی جو بات آپ کرتے ہیں یا حکم دیتے ہیں تو وحی میں اس کا حکم دیا گیا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ آگے اس بات کا حکم دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس کا حکم نہیں دیا گیا تو آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے. وما یتق عن الہوا، خواہشات نفسانی سے آپ نہیں بولتے، بلکہ انہو الا وحی یوحا، آپ جو کچھ بھی عرض کرتے ہیں وہ وحی الہی کی روشنی میں ہوگا. وتوکل علی اللہ، اللہ سے اللہ پر بھروسہ کیجیے. وکفا باللہ وکیلا، اللہ رب العزت جو ہے وہ بالکل کافی ہے کام بنانے کے لیے. وکیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امور میں آپ کی وکالت فرمائیں گے، آپ کی امور کی کفایت فرمائیں گے، اور آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے. فرمایا اللہ پر پورا پورا بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کے کام بنانے کے لیے. اس کے بعد جو ہے وہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ میں ایک دوسرا حکم دیا گیا ہے، اور اس مسئلے میں چونکہ تھوڑی تفصیل ہے اس لیے انشاءاللہ اس کو کل بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ہمیں قرآن مجید کے احکامات کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے مسلمان پر دولت دنیا سے زیادہ شکر کی مغفرت فرما، ہم جب تک زندہ رہیں دین اسلام پر استقامت کے ساتھ زندگی کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك وارحم الراحمين.